جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء، الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين، اللهم صل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرزية المرزية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغضوبة حقها الممنوعة إرثها المقصورة ذلها المظلومة بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت محمد محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم والفرقان المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، درود پڑھیے محمد وعلى آله محمد۔ اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور یہ اذانیں اور یہ آوازیں در حقیقت اہل بیت کی کامیابی کا اعلان ہے۔ امام سجاد اس اذان پر رکے اور امام سجاد نے اس اذان کی آواز پر رک کر یہ بتایا کہ اس اذان کو غور سے سنو، جب جب یہ اذان بلند ہوتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین جیت گئے، سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ زہرا کامیاب ہو گئی، سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کا مقصد کامیاب ہو گیا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول خدا کی تعلیمات کو مٹا دیں، رسول خدا کی تعلیمات کو ختم کر دیں۔ یہ اذانیں بلند ہو رہی ہے، اذانوں میں رسول خدا کا نام بلند ہو رہا ہے، در حقیقت یہ اعلان ہے کہ فاطمہ زہرا جیت گئی ہے، در حقیقت یہ اعلان ہے کہ فاطمہ زہرا کامیاب ہو گئی۔ جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا تھا، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت کا نشان 200۔ پروردگار نے اس پورے سورے کے اندر کبھی انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ایمان لے کر آؤ اور ایمان پہ قائم رہو، کبھی اس بات کا حکم دیا کہ جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں استقامت کرو اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھو اور اللہ کی راہ میں کبھی دشمن سے خوف نہ کھاؤ، کبھی پروردگار نے اس سورے کے اندر انسانوں کو یہ سمجھایا، دیکھو قیامت کو یاد کرو، دیکھو اللہ کا خوف کرو، دیکھو صرف اللہ سے ڈرو، دیکھو صرف اللہ کے لیے کام کرو، اور یہ تمام کا تمام سورہ، یہ تمام کی تمام آیتیں مل کر 199 آیتیں بنی، اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا وہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس کا نشان آیت 200 ہے، اس میں پروردگار عالم 199 پیغامات کا، 199 آیات کا خلاصہ اس ایک مختصر سی آیت کے اندر بتا رہا ہے. یعنی پورے سورے کی تعلیمات کو پروردگار عالم خلاصہ کر رہا ہے، دیکھو چار چیزوں پر عمل کرو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. پروردگار عالم نے قرآن میں صرف دستور نہیں دیا بلکہ عملی نمونہ بھی بتایا ہے، اور عملی نمونہ بتا کر یہ بتایا ہے، عملی نمونے کا ذکر کر کے، اسوہ حسنہ کا ذکر کر کے قرآن مجید میں اللہ نے یہ بتایا ہے، دیکھو میں ذکر کر رہا ہوں قرآن میں اپنے نبی کا، یعنی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے. اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا کہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، یہ نہ کہتا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کو لانے والے کی بھی ضرورت ہے، قرآن کو بچانے والے کی بھی ضرورت ہے، قرآن سنانے والے کی بھی ضرورت ہے، قرآن سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے، صاحب قرآن کی بھی ضرورت ہے، شریک قرآن کی بھی ضرورت ہے، محافظ قرآن کی بھی ضرورت ہے. در حقیقت نبی نے تو یہی کہا تھا نا، انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. صرف قرآن کافی نہیں ہے جب تک قرآن کے ساتھ آل محمد نہ ہو. بس قرآن کے اندر پروردگار جو حکم دے رہا ہے وہ حکم ہے اصبروا وصابروا. اور کل جو حضرت زہرہ کی زیارت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں بی بی کو مخاطب کر کے، یا ممتحنت امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابرتن. اللہ نے آپ کو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ صبر اختیار کرو، اور وہاں پر بی بی کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ بی بی صابرہ ہیں. یعنی اب انسانوں کو کامیابی کے لیے، انسانوں کو فضیلت تک پہنچنے کے لیے صبر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو صبر کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اگر صبر تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا کی تقلید کرو، فاطمہ زہرا کے پیچھے چلو، وہ خلقت سے پہلے صابرہ ہے، وہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے نہیں آئی، وہ کامیابی تک پہنچانے کے لیے آئی، وہ کامیابی تک پہنچانے والی ذات ہے. اور اس کے بعد جو ٹکڑا رہ گیا تھا وہ آج تبرک کے طور پہ آپ کے سامنے بی بی کی زیارت کا تلاوت کروں گا. زعمنا، ہم یقین رکھتے ہیں، انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون کل ما اتا به ابو کا و وصیہ. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں، اب بی بی کو پہلے مخاطب کر دیا، اب ہم اپنا تعارف کرا رہے ہیں ہم کون ہیں. جیسے باقی زیارتوں میں ہم اپنا تعارف کراتے ہیں نا، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و عدو لمن آداکم و محب لمن احبکم. زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت اربعین، نصرتی لکم معدا. ہم اپنا تعارف کرا رہے ہیں ہم کون ہیں، اہل بیت کا بھی تعارف ہے اور اپنا بھی تعارف ہے. انا حرب لمن حاربکم، میری جنگ ہے اس سے جس سے آپ کی جنگ ہے، میری دوستی ہے اس سے جس سے آپ کی دوستی ہے، میری محبت ہے اس سے جس سے آپ کی محبت ہے، میری دشمنی ہے اس سے جس سے آپ کی دشمنی ہے. اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسا محمد اور آل محمد کی زندگی تھی، میری موت کو ویسا بنا دے جیسا محمد اور آل محمد کی موت. یعنی اگر اہل بیت
محمد بلند سے بلند تر
صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی اگر اہل بیت کی زندگی میں صبر تھا تو میری زندگی میں بھی صبر ہے، اگر اہل بیت کی زندگی میں ایمان تھا تو میری زندگی میں بھی ایمان ہے، اگر ان کے پاس علم تھا تو میرے پاس بھی علم ہے، اگر ان کے پاس شجاعت تھی تو میرے اندر بھی شجاعت ہونی چاہیے، اگر وہ سخی تھے تو مجھے بھی میرے اندر بھی سخاوت ہونی چاہیے، اگر وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے تو مجھے بھی دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہونا چاہیے، اگر وہ عبادت خدا کے دوران خشوع و خضوع کرتے تھے، اگر وہ عبادت خدا میں گڑگڑاتے تھے، اگر وہ نماز اور روزے میں مسترب ہوتے تھے تو مجھے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے عبادت میں بھی اعلیٰ مقام پہ ہونا چاہیے اور اجتماعی معاملات میں بھی آگے آگے ہونا چاہیے۔
دیکھیں
قرآن کی اس ایک آیت نے انفرادی زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے اور اجتماعی زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ اس برو و صابرو، اپنی زندگی میں بھی صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو، انفرادی ذمہ داری بھی اور اجتماعی ذمہ داری بھی، تب اس مقام پر پہنچیں گے جو مقام خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی صبر کرنے والوں کو وہ مقام کب ملے گا؟ جب تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ صرف اپنی زندگی میں استقامت نہیں کرنی بلکہ استقامت کا درس بھی دینا ہے، استقامت کی راہ پر بھی چلنا ہے، استقامت کی راہ پر دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے۔ توجہ آتا ہے یا نہیں آپ کی؟ پروردگار جو تیسرا حکم دے رہا ہے جو آج بیان کرنا، یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، پروردگار عالم اس آیت کے اندر جو تیسرا پیغام دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے ورابطو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ رباط کہتے ہیں وہ فوج، وہ لشکر کے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے معمور ہوتا ہے۔ دیکھیں امیر المومنین، امام المتقین، یاسوب الدین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کو امام کی ساری زندگی کس طرح گزرتی ہوئی ملی، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے رسول کی زندگی کے بعد جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، امیر المومنین کہاں پر ملے؟ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ یعنی علی کی تلوار جب چلتی ہے تو کبھی جبریل کو کہنا پڑتا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کبھی پیغمبر کی مبارک زمان کو کہنا پڑتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ضربت و ایک ضربت، ضربت و علی گن، سوچے جس کی ایک ضربت کے اندر یہ کمال ہو کہ جنوں اور انسانوں کے سجدے، فرشتوں اور ملائکہ کے سجدے، انبیاء اور مرسلین کے سجدے، جنوں اور انسانوں میں سب آ جائیں گے، سب کی عبادتیں ایک طرف، سب کی عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے میں، اور علی کی ایک ضربت ایک پلڑے میں، علی کی ایک ضربت کا وزن زیادہ ہے، سوچے جس کی ایک ضربت کا یہ مقام ہے، وہ تو ساری زندگی اللہ کی راہ میں تلوار چلاتا رہا، اس کی باقی ضربتوں کو بھی اگر شمار کیا جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی ضربت کا یہ مقام ہے، سوچے اس کی نماز اور اس کے سجدوں کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے تو امام خمینی نے کہا تھا نا کہ اگر سارے انبیاء کی عبادتوں کو جمع کیا جائے، نمازوں کو جمع کیا جائے، اور علی کی ایک تکبیر کو لے لیا جائے تو علی کی ایک تکبیر ان سب کی عبادتوں پر بھاری ہوگی۔ مولا نے کیا کیا؟ اپنی تلوار کے ذریعے، اپنی ذوالفقار کے ذریعے، ساری زندگی مولا نے کیا کیا؟ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، حضرت زہرا کی شہادت پہ آج شب شہادت بھی ہے، 75 دن کے اعتبار کی روایت کے اعتبار سے 13 جمادی الاول آج شب شہادت ہے، بعض لوگ یہی اشکال کرتے ہیں نا کہ حضرت زہرا شہید نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ امام علی جیسا بہادر، شجاع، عظیم انسان موجود ہو کہ جو اپنی انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکتے تو کس میں ہمت تھی کہ زہرا پر آ کے حملہ کرے؟ منزل مصائب پہ نہیں ہوں، لیکن یہ جواب لیتے جائیں اس در سے، شاید مصائب میں وقت نہ ملے یہ جوابات دینے کا۔ پہلا جواب تو بچے کے ذہن میں ہے، اہل سنت کی روایات موجود ہے کہ رسول خدا کا حکم تھا اے علی صبر کرنا، صبر کرنا اور صبر کرنا۔ میرا عنوان بھی ذہن میں رہے، معیار فضیلت، پہلا معیار فضیلت اس برو و صابرو، اللہ کے رسول امیر المومنین کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے علی صبر کرنا، اور امیر المومنین خود بھی نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اگر میں نے تلوار اٹھائی تو یہ نئے نئے مسلمان فوراً اسلام سے پھر جائیں گے، میں نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور اپنے حق سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے اپنے حق کو اسلام پر قربان کر دیا، میں نے اپنے خلافت کے حق کو اور تم پر حکمرانی کے حق کو، مولا مصر کے والی کو خط لکھ رہے ہیں، میں نے اپنے جو میرا حق تھا کہ تم پر حکومت کروں اسلام کی خاطر قربان کر دیا، اسلام کی وہ عظیم مصلحت کی خاطر۔ یہ ہے رباط، یہ ہے رابطو کا مصداق کہ کس طریقے سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کبھی ذوالفقار اٹھا کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کبھی ذوالفقار کو نیام میں رکھ کر 25 سال خاموش رہ کر اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی علی کی تلوار نے بھی اسلام کی حفاظت کی ہے اور علی کی 25 سال کی خاموشی نے بھی اسلام کی حفاظت کی ہے۔ علی اس شجاع کا نام ہے کہ جب تلوار اٹھا کر میدان میں آئے تو بھی اسلام کی خاطر، اور اگر 25 سال رسول خدا کے حکم پر گھر میں بیٹھ جائے تب بھی اسلام کی خاطر، وہ جس کا چلنا بھی اللہ کی خاطر، جس کا اٹھنا بھی اللہ کی خاطر، جس کا بیٹھنا بھی اللہ کی خاطر، جس کا تلوار اٹھا کر میدان میں جانا بھی اللہ کی خاطر، جس کا گھر میں 25 سال بیٹھ جانا بھی اللہ کی خاطر، تو علی اسے کہتے ہیں جس کا ہر عمل خدا کی خاطر ہوا کرتا ہے۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر عمل، جس کا ہر فعل، جس کا ہر قول، جس کا ہر کردار، جس کی رفتار، جس کی گفتار خدا کے لیے ہوا کرتی ہے، جس کی تلوار نے بھی اسلام کو بچایا۔ امام اسی کو کہتے ہیں نا، کل خطبہ فدق کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج بھی چاہتا ہوں کہ خطبہ فدق سے جو بی بی کا خطبہ ہے، عظیم معرفت والا خطبہ ہے کہ 3 دن میں اس کو مکمل بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چاہتا ہوں کچھ ٹکڑے، کل جو 2 ٹکڑے نماز کا فلسفہ جو بی بی نے خطبہ فدق میں بتایا، زکوٰۃ کا فلسفہ جو بی بی نے خطبہ فدق میں بتایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آج چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں کہ اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے۔ یہ بی بی خطبہ فدق میں بیان کر رہی ہے اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے، سنیں بی بی بیان کر رہی ہے، وَأَطَعْتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت اور امت کا نظام قرار دیا ہے، یعنی تمام امت اگر ہماری اطاعت پر جمع ہو جاتی تو آج یہ تفرقہ نہ ہوتا، آج یہ اختلافات نہ ہوتے، آج یہ گروہ نہ ہوتے، آج یہ حزبیں نہ ہوتی، آج یہ جدائی نہ ہوتی، اگر ہماری اطاعت پر جمع ہو جاتے۔ آج جو بھی مشکل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری اطاعت کو چھوڑ دیا گیا۔ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَى، اس فصاحت و بلاغت پہ قربان جائے بی بی کیا، إِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَى، بی بی کہہ رہی ہیں کہ امامت کو کیوں رکھا، جس امامت کو تم نے چھوڑ دیا ہے اس امامت کو کیوں رکھا ہے اللہ نے، سنو اختلافات سے دوری کے لیے امامت کو رکھا ہے، تاکہ امام وہ مرکز اور محور بن جائے کہ جس پر تمام امت آ کر رجوع کرے۔ آج تم نے امام کو چھوڑ دیا ہے، آج تم نے امامت کو، وہ نظام دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اسلام اور قرآن اور پیغمبر کا عظیم نظام جو تھا نظام ولایت اس کو چھوڑ دیا ہے، امیر المومنین کو تنہا کر دیا، اور تمام مشکلات اسی وجہ سے امت پر آ رہی ہے۔ والجہادہ، بی بی فرما رہی ہے، جہاد جعل اللہ جہاد عزن للاسلام، ہے سنو یہ رابطو کا مصداق کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا، اللہ کی راہ میں میدان میں جانا، اس میں مسلمانوں کے لیے عزت کو رکھا گیا ہے، اسلام کی عزت کو اس میں رکھا گیا ہے، بی بی بتا رہی ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے والصبر، عنوان ذہن میں رہے کہ معیار فضیلت اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو۔ بی بی بتا رہی ہے کہ صبر کو کیوں رکھا گیا ہے، والصبر معونتا علی استجاب الاجر، سنو صبر کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم اس اجر تک پہنچ سکو جو اجر اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ صبر نہیں ہوگا تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ البتہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو استقامت کرنی ہے وہ ڈھٹائی کے معنی نہیں ہے، وہ ڈھیٹ بننے کے معنی نہیں ہے کہ اپنی راہ پہ ایسے اکڑ جاؤ کہ کبھی بھی ہٹنے کو تیار نہ ہو، نہیں، صبر کے پیچھے معرفت ہونی چاہیے، صحیح شناخت، صحیح پہچان، اسی لیے معرفت کو پہلا قدم قرار دیا گیا ہے۔ جب تک صحیح پہچان نہیں ہوگی، صحیح پہچان کا کیا مطلب ہے، صحیح شناخت کا کیا مطلب ہے، صحیح معرفت کا کیا مطلب ہے، ایک چیز کو اس کی جامعیت کے ساتھ پہچاننا، جیسے وہ ہے۔ ایک ہاتھی آیا اندھیرے میں، उस हाथी के बारे में कमरे में मौजूद लोगों से पूछा गया, अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, तो किसी ने उसकी सूंड पे हाथ लगा के कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा सा सुतून है, किसी ने पैरों पे हाथ लगा के कहा कि ये तो बहुत बड़ी सी दीवार है, किसी ने पेट पे हाथ लगा के कहा कि ये तो बहुत बड़ा सा बिस्तर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे हाथी को नहीं देखा था, हाथी के जुज जुज को देखा था। कभी कभार हमारे साथ भी यही होता है, हम एक हदीस सुनकर पूरे इस्लाम को समझना चाहते हैं, हम एक आयत को सुनकर पूरे दीन को समझना चाहते हैं, हम एक मौलाना को सुनकर पूरा निजाम लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, जब तक पूरा कुरान, पूरी हदीस और मुकम्मल इस्लाम पर नजर ना डालें तो आपको पूरा इस्लाम समझ में नहीं आ सकता। जब तक मारिफत ना आ जाए तब तक ईमान नहीं आ सकता, और जब तक ईमान ना आ जाए इस्तेकामत और सब्र का मरहला नहीं आता। यानी मारिफत से सफर शुरू करना है और इस्तेकामत तक पहुंचना है। मारिफत से सब्र शुरू, सफर शुरू करना है, मारिफत यानी दुरुस्त शनाख्त, अमीक शनाख्त, गहराई के साथ जानना, दुरुस्तगी के साथ जानना, जो हक है पहचानने का उस हक के साथ पहचानना, और उसके बाद ईमान लेकर आना। ये यकीन की मंजिल जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि नहजुल बलागा के अंदर मौला फरमाते हैं कि अगर रातों को उठ उठ कर इबादतें की जाए लेकिन उसके अंदर यकीन ना हो तो मैं दोस्त रखता हूं कि आराम की नींद सो लिया जाए। यानी आराम की नींद सो जाना बेहतर है जाग जाग कर इबादत करना, लेकिन वो शक के आलम में इबादत हो, शक के आलम में इबादत से बेहतर है आराम की नींद, सुकून की नींद, इंसान सो जाए। ये यकीन है कि जिसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, इन्नी मुकिनुन, ज्यारतों के अंदर जो कहते हैं हमें यकीन है आपके आने पर। खुद हजरत जहरा की ज्यारत में हम क्या कहते हैं, ज़अमना अन्ना लकी औलियाउन व मुसद्दिकून, हम आपकी तस्दीक करने वाले हैं। तस्दीक कब होती है? जब मारिफत आ जाए, जब ईमान आ जाए, जब यकीन आ जाए, उसके बाद तस्दीक का मरहला आता है और उसके बाद अमल का मरहला आता है। देखिए ईमान है, ये ईमान है कि जिसे परवरदिगार आलम फलाह और कामयाबी का मेयार करार दे रहा है। कद अफलहल मोमिनून, ईमान लाने वाले कामयाब हुए। अब देखिए इस्लाम की तालीमात को अगर तकसीम किया जाए तो तीन हिस्सों में तकसीम होती हैं तमाम तालीमात, जितनी भी इस्लाम की तालीमात है। पहला हिस्सा बनता है अकाइद, यानि क्या नजरियात, यानि क्या इंसान की फिक्र, यानि क्या, यानि इंसान के वो नजरियात के जिनकी वजह से वो अमल करता है। दूसरा हिस्सा इस्लामी तालीमात का बनता है अखलाकियात, वो इंसान के अंदर मौजूद सिफात, वो इंसान के अंदर मौजूद कमालात के जो उसको अच्छे आमाल पर उकसाते हैं, जो उसका, जो उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं, उसे कहते हैं अखलाकियात। मसलन आजजी और इनकसारी जब इंसान की ज़ात का हिस्सा बन जाए तो कहते हैं ये बाअदब है, ये बाअखलाक है। अखलाकियात यानी वो सिफात, वो अच्छी सिफात के जो इंसान की ज़ात का हिस्सा बन जाए, जिसे मलका कहा जाता है, यानी इंसान की ज़ात का हिस्सा बन जाए। और उसके बाद तीसरा हिस्सा है अहकामात। इस्लाम ने, कुरान ने, अहले बैत की तालीमात ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर जोर दिया है वो है अकाइद, वो है ईमान, वो है नजरियात, वो है फिक्र। जब तक फिक्र दुरुस्त ना होगी, और फिक्र के अंदर, नजरियात के अंदर, अकायद के अंदर तकलीद की भी इजाजत नहीं है, अकल के साथ, दलील के साथ समझना है। जब तक अकल को अगर कोई बता भी रहा है, कोई समझा भी रहा है, कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई पेश इमाम, कोई खतीब, तो वो दलील के साथ समझाएगा तब हम कबूल करेंगे। इसको कहते हैं ईमान। देखे ईमान को क्यों फजीलत है, ईमान क्यों मेयारे फजीलत है? ईमान इसलिए मेयारे फजीलत है कि जब इंसान के पास ईमान होता है तो वो अगर अखलाकियात तो अहकाम उसके पास ना भी हो तो वो कल को राह रास्त पर आ सकता है। लेकिन अगर अखलाकियात हो, अगर इंसान के पास अहकाम हो, इबादतें हो, लेकिन वो नजरियात ही ना हो, वो फिक्र ही ना हो, वो अकाइद ही उसके सही ना हो, तो उसके अखलाकियात का भी कोई फायदा नहीं है और उसकी इबादत का भी कोई फायदा नहीं है। एक दफा दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद।
Allah, Allah.
یہ ایمان ہے کہ اگر انسان اس ایمان کے ساتھ سفر کرے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جس منزل کو کہتے ہیں فلاح اور کامیابی کی منزل، کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے، جس کے لیے پروردگار نے انسان کو بنایا. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ائمہ طاہرین کی ذوات مقدسہ انسان کو اسی مقام تک پہنچانے کے لیے آئی ہے، اسی مقام تک لے جانے کے لیے آئی ہے. یعنی تمام انبیاء، تمام آسمانی کتابیں، رسولوں کا سلسلہ، آسمانی کتابوں کا سلسلہ، ائمہ طاہرین کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کو کامیابی تک پہنچائے. اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ پہنچ گئے تو معصومین کو اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم کامیابی تک پہنچ سکے، اماموں کو اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمیں کامیابی تک پہنچائے، تاکہ ہم پر حجت بن سکیں. پس جو ہم پر حجت ہیں اسے کہتے ہیں معصوم، جو ہم پر حجت ہیں اسے کہتے ہیں امام، جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں انبیاء، جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں رسول، جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں قرآن، جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں انبیاء اور ائمہ، اور جو ذات انبیاء اور ائمہ پر حجت ہو اس ذات کو کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے گیارہویں امام نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ نے مخلوقات پر حجت بنایا ہے. کون سمجھے اس بی بی کا مقام، اور اس بی بی کو ہم پر اللہ کی حجت بنایا ہے. اسی لیے جب اہل بیت کا تعارف کرایا گیا تو اس انداز میں کرایا گیا کہ اگر محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو، اگر علی مرتضیٰ کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو، اگر حسن و حسین کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو. کیا کہا گیا؟ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. دیکھو یہ سب کے سب اگر ایک ہو جائیں تو فاطمہ ہے، اگر انہیں جدا کر دیا جائے تو یہ 14 انوار مقدسہ بن جاتے ہیں. اگر انہیں ایک کر دیا جائے تو یہ فاطمہ کہلاتی ہے، اور اگر انہیں جدا کر دیا جائے تو کبھی یہ پنجتن بن جاتے ہیں، کبھی یہ 12 امام بن جاتے ہیں، کبھی یہ 14 معصومین بن جاتے ہیں.
باواز بلند نعرہ سلامت
صلی اللہ علیہ. اور اگر بی بی کی ذات سے وابستہ، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا راز ہے کہ جسے انسان نہیں پہچان سکتا. جب آیت آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو امام سے پوچھا گیا کون ہے یہ لیلۃ القدر، کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ امام نے کہا یہ ظاہری لیلۃ القدر ہے. جب ظاہری لیلۃ القدر ہے ظاہری لوگوں کے لیے، لیکن جو ان سے وابستہ ہو اس کے لیے لیلۃ القدر کچھ اور ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے یہ لیلۃ القدر کا راز کیا ہے. یہ لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہے. آج کی رات بی بی کے احترام کی رات ہے، یہ بی بی کے احترام کے ایام ہیں، یہ بی بی کے عزا کے ایام ہیں. علامہ امینی آپ سب واقف ہے، نوجوان اگر مجھے جواب دیں کہ کیا ہے ان کے، کس نام سے شہرت ہے علامہ امینی کی، کون سی کتاب ہے ان کی؟ کتاب الغدیر، کہ جس کے اندر ان کا بیٹا نقل کرتا ہے 10,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میرے بابا نے. اور جب کہا جاتا ہے مطالعہ کیا ہے تو ایسا نہیں صرف فہرست پڑھی ہے، مطالعہ کیا ہے اس کو پورا پڑھا ہے، اور اس کی نوٹس بھی بنائے ہیں، اس کے اوپر حاشیے بھی لگائے ہیں. صرف ایک الغدیر لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کو پڑھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نجف اشرف میں عراق کی سب سے بڑی لائبریری قائم ہو گئی، جس کے اندر 60,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں اہل بیت کی ولایت پر. اب دیکھیں بی بی کا کیسے ادب کر رہے ہیں یہ علامہ امینی. آخری وقت ہے علامہ امینی کا اور بیمار ہیں. ایک ذاکر کہتا ہے میں نے چاہا کہ نماز پڑھنے کے بعد علامہ امینی کی عیادت کے لیے جاؤں، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی چل پڑے. علامہ امینی بستر پر آرام فرما رہے ہیں، ہم علامہ امینی کی عیادت کے لیے پہنچے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر ہمیں سلام کر سکے، بستر پر تشریف فرما ہے. ہم نے کہا آغا ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. انہوں نے کہا کس بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے؟ ہم نے کہا حضرت زہرا کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. علامہ امینی کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہا رک جاؤ، نام کیسے لیا تم نے، رک جاؤ. ایک دفعہ اٹھنے لگے، بیٹھنے لگے، خواتین آ گئی پردہ ہٹا کر پردے میں، اور کہا کہ آغا کو طبیب نے منع کیا ہے کھڑے ہونے کا، اتنی ہمت نہیں ہے، ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اصرار کیا کہ آپ تشریف فرما رہے، ہم سوال ہی نہیں کرتے، ہم سوال ہی نہیں کرتے. علامہ نے کہا نہیں نہیں، اب سوال ہوگا. بہت سختی کے ساتھ بیٹھے، اپنے پاؤں کو سمیٹا، کہا اب بی بی کا نام لو، اب بی بی کا نام. یہ دیکھیں بی بی کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے، یہ بھی علامہ امینی نے بتایا. بی بی کے پیغام کو، آپ کا یہ پاک دل ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی کا پیغام، ابھی تو منزل مصائب پر نہیں ہے، لیکن آج شب شہادت ہے، آج گریہ کرنے کا حق بنتا ہے، چاہے مصائب ہو چاہے فضائل. بی بی کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ بی بی کے فضائل پر بھی رونا آتا ہے کہ جس کے اتنے فضائل تھے اس پر اتنی مصیبتیں کیوں آئی. علامہ امینی ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، اور گاؤں سے گزرتے ہوئے اہل سنت نے دعوت دی. اس زمانے میں ہوتا تھا یہ، اہل سنت کے یہاں پہ اہل تشیع علماء آتے تھے، اہل تشیع کے یہاں پہ اہل سنت علماء جاتے تھے، لیکن علامہ امینی نے ایک شرط رکھی کہ میں اس صورت میں آؤں گا کہ ہماری محبتیں برقرار رہیں، کوئی مناظرہ نہ ہو، تمہیں قبول کرنا نہیں ہے، مجھے بتانا نہیں ہے، مناظرہ نہ ہو، جڑ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، بحث نہ ہو، آؤں گا، تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں، بیٹھوں گا، ساتھ کھانا کھاؤں گا اور واپس چلے جاؤں گا. انہوں نے قبول کر لیا. جب کھانا تناول فرما لیا، اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ اب بحث تو کر نہیں سکتے، سب ایک ایک حدیث سناتے ہیں. علامہ امینی کا قبول ہے، سب نے ایک ایک حدیث پڑھی. آخر میں باری آئی علامہ امینی کی. علامہ امینی نے کہا میں ایک شرط پہ حدیث سناؤں گا، وہ شرط یہ ہے کہ سب قبول کریں، جتنے علماء تھے نا، سب محدثین تھے، سارے علماء قبول کریں گے کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، پھر میں حدیث پڑھوں گا. سب نے کہا قبول ہے. علامہ امینی نے وہ مشہور و معروف حدیث پڑھی کہ جس کا جملے یہ ہیں، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، بچے بچے کو یاد ہے، من ماتا ولم یارف امام زمانی ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اہل سنت علماء سے اقرار کیا، اہل سنت کے یہاں پہ اس سے بڑھ کر جملہ ہے کہ ماتا میتتن کافریہ، کہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرا. ہم تو کہتے ہیں وہ جہالت کی موت مرا، وہ کہتے ہیں نہیں کفر کی موت مرا. دونوں حدیث رسول سے وارد ہوئی ہوں گی. سب نے اقرار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ہمارے یہاں پہ بھی وارد ہوئی ہے، یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے. جب سب نے اقرار کر لیا اور علامہ امینی نے حدیث سنا دی، علامہ امینی کہتے ہیں اب میرا ایک سوال ہے، پیغام بھی پہنچانا تھا لیکن اچھے انداز میں. یہ ہے ایام فاطمیہ کی تبلیغ کرنے کا طریقہ جو علامہ امینی نے ہمیں سکھایا. اب یعنی تبلیغ بھی کرنی ہے اور اختلاف بھی نہ ہونے پائے، اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ علامہ امینی نے سکھایا. علامہ امینی نے کہا اب میرا ایک آسان سا اور چھوٹا سا سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رحلت فرما گئیں تو یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا امام کون تھا؟ اس کے تین ہی جواب بنتے ہیں. یا وہ کہہ دیں کہ خلیفہ وقت امام تھا، تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بی بی ان سے ناراضگی کے عالم میں گئی تھی، بی بی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، بی بی ان سے منہ پھیر کے رہی تھی، بی بی نے ان کو عیادت کے لیے قبول نہیں کیا تھا. ایک تو یہ جواب دے سکتے تھے، جس پہ ان کو پتا تھا علامہ امینی فوراً صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں گے. انہوں نے وہ جواب نہیں دیا. دوسرا جواب یہ بنتا تھا، نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بی بی نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، تو اس کا جو صورت بنتی ہے وہ بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ فاطمہ زہرا بس تم منی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے. فاطمہ زہرا امام کو پہچانے بغیر تو اس دنیا سے جا نہیں سکتی، ورنہ نعوذ باللہ جہالت کی موت کو قبول کرنا پڑے گا، اور وہ بھی قبول نہیں کریں گے، ہم بھی قبول نہیں کریں گے. ایک آخری صورت بچتی تھی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ فاطمہ کے امام علی تھے. وہ کہہ نہیں سکتے تھے، سر جھکا کے بیٹھے رہے. 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے لوگ محفل چھوڑ کے جانے لگے، اور علامہ امینی کی تشیع کی فتح کا اعلان ہو گیا. در حقیقت وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ فاطمہ کے امام علی مرتضیٰ تھے، جو کہ حقیقت ہے کہ فاطمہ کے امام علی مرتضیٰ تھے، کہ جن کی بیعت پر فاطمہ زندہ رہی اور فاطمہ نے اپنی تمام زندگی گزاری. تو بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو فاطمہ زہرا کے امام تھے وہی ہمارے امام. کیونکہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ فاطمہ نعوذ باللہ جہالت کی موت مری، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بی بی نے خلیفہ وقت کی بیعت کی، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں بی بی اس عالم میں گئی کہ خلیفہ سے ناراحت تھی، ناراض تھی، منہ پھیر کے رکھا تھا. کفنی فی اللیل، کیا ہے یہ؟ یہ بی بی نے احتجاج کیا ہے. دیکھے اور اجر کیا دیتے ہیں مولا، جب مولا کی اتنی خدمت کی ہے، کتاب الغدیر کے لیے اتنے سفر کیے ہیں علامہ امینی نے، جب بی بی کا اتنا احترام تھا تو مولا نے کچھ اجر دیا یا نہیں دیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا، وہ تو کریم ذات ہے نا. عادتکم الاحسان وسجیتکم الفضل, زیارت جامع کبیرہ کے جملے کہ آپ کی عادت ہے احسان کرنا, یعنی احسان کیے بغیر آپ تو رہ نہیں سکتے. کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے جد کی امیر المومنین کی اتنی خدمت کریں اور آپ اس کو اجر نہ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی جدہ سیدہ کا اتنا احترام کریں اور آپ اس کو اجر نہ دیں؟ عادتکم الاحسان وسجیتکم الفضل, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اجر نہ دیں؟ جس نے اتنے سفر کیے, وہ ہندوستان تک نجف سے اٹھ کر آئے لکھنؤ میں صرف کچھ کتابوں کے لیے, کچھ حدیثوں کے لیے, کہ غدیر پر وہ استناد قائم کیا, وہ سند قائم کی 110 صحابیوں سے اور کئی تابعین سے غدیر کے بارے میں روایات نقل کی, کہ جس سے پہلے نہ کوئی غدیر کے بارے میں ایسی کتاب تھی نہ جس کے بعد غدیر کے بارے میں کوئی ایسی کتاب آ سکتی ہے. جب اس طریقے سے اہل بیت کی خدمت کی تو اجر کیا ملا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کتابوں میں کہ علامہ بحر العلوم میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگے, یہی سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا نا, علامہ بحر العلوم کے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا اس دور کے جو علامہ بحر العلوم تھے, کہ آخر یہ کیا اجر ہوگا, وہ آخر وہ کیا پاداش ہوگی, آخر وہ کیا جزا ہوگی جو امیر المومنین اپنے اس خدمت گزار کو دیں گے. جب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا نا, تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین حوض کوثر پر تشریف فرما ہیں اور مومنین آتے جا رہے ہیں اور حوض کوثر سے گزرتے جا رہے ہیں. امیر المومنین ایک کاسہ بھرتے ہیں اور سب کو دیتے جاتے ہیں, کاسہ بھرتے ہیں اور سب کو دیتے جاتے ہیں, سب خود نوش فرما رہے ہیں. امیر المومنین دے رہے ہیں کاسہ لیکن سب خود نوش فرما رہے ہیں. لیکن جیسے ہی علامہ امینی کی باری آئی نا, مولا نے آستینوں کو چڑھایا, اے امینی تجھے اجازت نہیں ہے, تو خود پی, آ حوض کوثر کے قریب اپنا چہرہ لے کر آ. امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے علامہ امینی کو حوض کوثر کا آب پلایا اور اسے سیراب کرایا اور دعا بھی دی, اس سے بڑھ کر دعا بھی دی, بیست وجہی, تو نے مجھے خوشحال کیا, تو نے میرے چہرے کو روشن کیا, اللہ تیرے چہرے کو روشن کرے. بیز اللہ وجہک کما بیست وجہی, اللہ تیرے چہرے کو اس طرح روشن کرے قیامت کے دن اور محشر میں اور جنت میں جس طریقے سے تو نے میرے چہرے کو دنیا میں روشن کیا ہے, جس طریقے سے تو نے میری خدمت کی ہے. یہ ہے حضرت زہرا کا مقام کہ جو کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتی. اس برو و سا برو و رابطو وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, صبر کرو دشمنوں کے مقابلے میں بھی, صبر کرو اپنی انفرادی زندگی میں بھی, لیکن صبر ہو معرفت کے بعد, صبر ہو ایمان کے بعد, صبر ہو صحیح شناخت اور صحیح ایمان اور صحیح یقین کے. جب صحیح منزل تک پہنچ جائے, جب صحیح ایمان تک پہنچ جائے, جب ولایت آل محمد تک پہنچ جائے, اس کے بعد اس پر استقامت کرنا اور دوسروں کو استقامت کا حکم دینا معیار فضیلت ہے, معیار فلاح ہے اور معیار کامیابی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. ورابطو, خبردار دشمنوں سے غافل مت ہونا, دشمن مسلسل حملہ کریں گے, دشمن مسلسل آئیں گے, دشمن مسلسل حملہ آور ہوں گے, خبردار دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کرنا, اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا, یہ ہے رابطو کا پیغام. اور حضرت زہرا نے یہی کیا, امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا مسلسل. اور کریمہ ہیں, کس طریقے سے کرم کیا, ایک مثال آپ نے علامہ امینی کے واقعے میں سنی, ایک خود حضرت زہرا کا واقعہ سنیں. عصر کی نماز ختم ہوتی ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, بس آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے, جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو ایک سائل آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے, یا رسول اللہ تین حاجتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بھوکا ہوں سیراب کر دیجئے, دوسرا یہ کہ لباس نہیں ہے لباس پہنا دیجئے, تیسرا یہ کہ میرے پاس مرکب نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس پلٹ کر جا سکوں, مجھے اپنے اہل و عیال تک پہنچانے کے لیے مرکب کا بندوبست کر دیجئے. اب دیکھیں معرفت معرفت کا بھی فرق ہے. کچھ ایسے فاقہ نشین تھے جو رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ایسے فاقہ نشین تھے جو رسول خدا پر سب کچھ قربان کر رہے تھے, لیکن کچھ ایسے افراد تھے جو صرف لینے کے لیے آتے تھے. دونوں کو ساتھ رکھا پیغمبر نے, پیغمبر نے دونوں کو ساتھ رکھا. معرفت والوں کو بھی ساتھ رکھا اور جو بغیر معرفت کے تھے ان کو معرفت تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن فرق دیکھیں, ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے ہم کس طبقے میں ہیں, ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے. ہم صرف اہل بیت سے لینے والے ہیں, وہ تو دینے والی ذات ہے, عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم, لیکن ہم کہاں پر ہیں, ہم لٹانے والوں میں سے ہیں یا ہم لینے والوں میں سے ہیں. صرف ہمیں اپنی وضعیت کو روشن کرنا ہے, ہمیں اپنے مقام کو روشن کرنا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں. توجہات ہیں یا نہیں ہیں؟ برا تو نہیں مان گئے؟ ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد کی. اب یہ صاحب, یہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے, میں نے بہت دنوں سے کھایا نہیں ہے. رسول خدا کہتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ایک دروازہ بتاتا ہوں جس دروازے پر جو بھی جاتا ہے وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. اب اللہ کے رسول ایک دروازہ بتا رہے ہیں, صرف اس ایک سائل کو نہیں بتا رہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں. دیکھو جو نبی تک پہنچنا چاہتا ہے وہ فاطمہ کے دروازے سے ہو کر پہنچے گا, جو فاطمہ کے دروازے تک نہیں پہنچا وہ محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. حضرت زہرہ کے دروازے پر پہنچا بلال حبشی کے ساتھ اور جا کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی و محبت الجبرائیل الامین, سلام ہو آپ پر اے اہل بیت النبوہ, اے مختلف الملائکہ یعنی وہ مقام کے جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, اے جبرائیل کے نازل ہونے کا مقام آپ پر سلام ہو. حضرت زہرہ نے علیہ السلام کہا اور وجہ پوچھی آنے کی, مقصد پوچھا آنے کا. اس نے وجہ بتائی اور کہا کہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے, بھوکا ہوں, کچھ کھانے کو چاہیے, لباس نہیں ہے, لباس چاہیے, سواری نہیں ہے, اہل و عیال تک پہنچنے کے لیے سواری چاہیے. حضرت زہرہ نے کہا کہ گھر میں یہ پشم کا, یہ دمبے کی کھال سے بنی ہوئے بستر موجود ہے جس پر حسنین سوتے ہیں, یہ سائل کو دے دیا جائے, آنے والے سائل کو نہ لوٹایا جائے. کیونکہ روایات کے جملے ہیں, منزل مصائب پر نہیں ہوں, کہ تین دن گزر گئے تھے, حسن و حسین نے, علی مرتضیٰ نے اور فاطمہ زہرہ نے کچھ نہیں کھایا تھا, گھر میں فاقے چل رہے تھے, اس کے سوا کچھ تھا نہیں. لیکن حضرت حمزہ کی بیٹی نے گردن بند بھی دیا تھا, جب سائل کو وہ چیز قبول نہ ہوئی اور سائل کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی معرفت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے جو حضرت زہرہ دے رہی ہے, تو اس نے ایک اعتراض کیا کہ بی بی اس میں میرا کیا ہوگا. بی بی نے وہ گردن بند کہ جو حضرت حمزہ کی بیٹی نے بی بی کو دیا تھا, بی بی نے وہ گردن بند اس کے حوالے کر دیا. اب وہ گردن بند لے کر جب مسجد میں آیا تو اللہ کے رسول کو پورا ماجرا بتایا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو خریدار بنے, جو یہ خرید کر اس کی حاجت کو پورا کرے. تو عمار یاسر وہاں پہ موجود تھے, اس کو معرفت تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے مل رہی ہے. عمار یاسر نے وہ خرید لیا, خیبر کے مال سے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے اس مال کو لیا اور جا کر اسے بہترین قسم کا کھانا کھلایا, بہترین قسم کا لباس دیا اور ایک سواری بھی اسے دی تاکہ وہ اپنے اہل و عیال تک پہنچ جائے, اور مسجد میں تشریف لائے اور ایک الگ سے اپنے لیے کپڑا لیا اور اس کپڑے میں حضرت زہرہ کے اس گردن بند کو رکھا اور خوشبو لگایا, امبر و مشک کی خوشبو لگا کر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور یہ لے جا کر رسول خدا کی خدمت میں ہدیہ کرو, میں نے یہ ہار بھی رسول خدا کو ہدیہ کیا اور اے غلام تجھے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں ہدیہ کیا. غلام اس وقت ایک قیمت ہوا کرتی تھی غلام کی, جیسے آج ہمارے پاس کوئی گاڑی ہو, کوئی بائک ہو, کوئی مہنگی گاڑیوں سے غلام ہوا کرتا تھا, غلام کی قیمتیں ہوا کرتی تھی, غلام کی وجہ سے انسان کا اسٹیٹس ہوا کرتا تھا کہ اس کے پاس غلام موجود ہے, اس کا ایک اسٹیٹس ہے, اس کا ایک مقام ہے. وہ غلام بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آزاد کر دیا. جب وہ غلام پہنچا اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ ہار لے کر, تو اللہ کے رسول نے قبول ہی نہیں کیا. اللہ کے رسول نے دیکھتے ہی کہا جا یہ ہار بھی لے کر در سیدہ پر جا اور تجھے بھی سیدہ کو بخشا. جب سیدہ کے در پر وہ پہنچا اور دق الباب کیا اور وہ ہار دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور یہ ہار بھی آپ کی خدمت میں اور میں بھی آپ کا غلام آپ کی خدمت میں, تو فاطمہ زہرہ نے ہار کو قبول کر لیا, وہ گردن بند کو قبول کر لیا اور کہا جا تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. وہ غلام جاتے جاتے مسکرانے لگا, ہنسنے لگا اور خوش ہونے لگا. حضرت زہرہ نے جو راز پوچھا ہے کہ تیری خوشی کا راز کیا ہے, تو وہ کہنے لگا میں نے اتنا بابرکت ہدیہ آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک بھوکے نے کھانا کھایا، ایک بے لباس نے لباس پہنا، ایک بے سواری کو سواری ملی، ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد ہو گیا اور وہ گردن بند دوبارہ سے اپنے مالک تک پلٹ کر واپس آ گیا۔ یہ ہے پاکیزہ افراد، یہ ہیں با کرم افراد کہ جن کی ذات کے اندر کرم موجود ہے۔ یہ ایام فاطمیہ ہیں کہ جن کا احترام لازم ہے، جن کو زندہ کرنا لازم ہے، لیکن وہ تمام احتیاطات جو آپ کی خدمت میں بیان کیے ان کے ساتھ، بی بی کا حق ہے ہماری گردنوں پر، بہت ظلم ہوا ہے بی بی پر، کس کس طریقے سے ظلم ہوا رسول کے بعد بی بی پر، دیکھیں جتنا ظلم ہو سکتا تھا نا، جتنے اطراف سے ظلم ہو سکتا تھا ہر طرف سے ظلم کیا گیا۔ مالی طور پہ کتنا ظلم کیا گیا، فدق کو لے لیا گیا جو بی بی کا ہدیہ تھا، بی بی کے ارث کو لے لیا گیا جو بی بی کا حق تھا، خمس کو بند کر دیا گیا، یعنی ہر طرف سے مالی دباؤ میں رکھا گیا۔ جب بھی کسی قیادت کو، جب بھی کسی تحریک کو روکنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اقتصادی اور معاشرتی طور پہ دباؤ میں لایا جائے۔ تمام کے تمام وہ افراد، دوسری کیا خلفاء کی جو افراد تھے، انہوں نے کیا کیا، اہل بیت کے نزدیکی افراد کو حکومت سے دور کر دیا اور بنو امیہ کے خبیث شجرے کو حکومت کے اندر داخل کر دیا۔ مسلسل حکومت کے اندر بنو امیہ جو دشمنان اہل بیت تھے، جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، جو تازہ تازہ مسلمان تھے، کل تک پیغمبر اکرم سے جنگ کرتے رہے، ان کو مسلسل حکومتوں میں شامل کیا گیا، مسلسل حکومتوں میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اصحاب رسول پر، اصحاب امیر المومنین مخلص اصحاب پر یا حملے کیے یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یا ان پر حملے کیے یا انہیں تنگ کیا یا انہیں ستایا یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا، مسلسل یہ کام جاری رہا۔ تیسرا جو کام کیا وہ خود اہل بیت پر ظلم کیا، امیر المومنین کو قتل کرنا چاہتے تھے مسجد کے اندر، امیر المومنین کو قتل کر، امیر المومنین نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اس کا اتنا ہاتھ دبایا کہ تو مجھے قتل کرے گا، تیری مجال، اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہے میرے جانے کا وقت کب آئے گا، یعنی ہر اعتبار سے سختی کی گئی، ہر اعتبار سے گھیرا تنگ کیا گیا اہل بیت کے لیے، اہل بیت کو اس مقام سے دور رکھا گیا جو اہل بیت کا مقام بی بی خطبہ فدق میں بیان کر رہی ہے کہ ہماری امامت کو نظام قرار دیا گیا ہے، ہماری اطاعت کو نظام اسلام قرار دیا گیا ہے، امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جو بی بی خطبہ فدق میں بیان کر رہی ہے امامت کا مقصد، اس سے دور کیا گیا، جو زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ساست العباد و ارکان البلاد و امنا الرحمان، آپ وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ میں امت کی باغ دوڑ ہونی چاہیے، اس مقام سے دور کیا گیا۔ اور انہی ایام شب شہادت تو عرض کر رہا ہوں، پہلے میں نے عرض کیا کہ کس طریقے سے امیر المومنین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اللہ کے رسول کی خاطر، اس وصیت رسول کی خاطر صبر کیا، اور کس لیے صبر کیا، کیونکہ علی یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے حملہ کیا نا، اگر میں نے مقابلہ کیا تو یہ نئے نئے مسلمان ہیں، یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور باہر سے ایران اور روم کی حکومتیں ہیں جو انتظار کر رہی ہے کہ ان کی سرحدوں پر حملہ کریں۔ بس امیر المومنین نے رابطو کا مزداق بن کے بتایا کہ جو آیت کے اندر رابطو ہے، اصبروا وصابروا و رابطو، کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، امیر المومنین نے اس کا مزداق بن کے بتایا کہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں نہیں چاہتا، کیوں، کیونکہ جب دو مائیں آئی، دو عورتیں آئی اور دونوں آ کے کہنے لگی کہ اے علی یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ، یہ میرا بچہ، امیر المومنین نے کیا کیا آپ سب نے سنا ہوا ہے، امیر المومنین نے کہا اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائے اور دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے، ایک عورت نے کہا نہیں امیر المومنین پورا اس کو دے دیجئے، امیر المومنین نے کہا یہی حقیقی ماں ہے۔ بس اسلام کا حقیقی باپ وہ تھا کہ جس نے دیکھا کہ خلافت ان کے پاس رہے لیکن اسلام باقی تو رہے، وہ حقیقی باپ تھا اسلام کا جس نے دیکھا کہ ان کے پاس رہے تو رہے لیکن باقی تو رہے، یہ رابطو کا مزداق ہے۔ ایک تو رسول اللہ کی وصیت تھی کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی اور صبر کیا، اور دوسرا اسلام کے مٹ جانے کا خوف تھا، اس دین کے مٹ جانے کا خوف تھا۔ اب دین کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جس پر ہم عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، کہ امیر المومنین نے صبر کیا تو اسی دین کی حفاظت کی وجہ سے صبر کیا۔ اسی شریعت کی حفاظت کی وجہ سے، اسی قرآن کی حفاظت کی وجہ سے، اسی رسالت اور نبوت اور امامت کی حفاظت کی وجہ سے امیر المومنین نے صبر کیا. اور حضرت زہرا نے جس طریقے سے حملے ہوئے، میں نے جو حملے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اقتصادی طور پہ بھی حملہ ہوا، معاشرتی طور پہ بھی حملہ ہوا، بائیکاٹ کر دیا سب نے، امیر المومنین کے سلام کا جواب دینا تک چھوڑ دیا، لیکن بی بی نے کیسے مقابلہ کیا؟ بی بی نے رو رو کر مقابلہ کیا. بی بی کا گریہ صرف اور صرف ایک احساساتی گریہ نہیں تھا، بی بی اتنا بلند گریہ کرتی تھی کہ پڑوسیوں کو آ کر شکایت کرنی پڑی. یعنی بی بی در حقیقت احتجاج کر رہی تھی اپنے بابا پر، بی بی احتجاج کر رہی تھی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا. اگر کوئی مدینے کی عورتیں آتی ہیں بی بی کے پاس عیادت کرنے کے لیے تو بی بی ان سے کہتی ہے کہ علی نے تمہارا کیا کیا تھا جو تم نے علی کو چھوڑ دیا. بی بی گھر گھر جا کر 40 دن تک مدینے کی عورتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتی ہے کیا غدیر بھول گئے؟ یعنی ان تمام حملے جو ان کی طرف سے ہوئے، اکیلی فاطمہ زہرا نے ان سب کا دفاع کیا ہے، اکیلی فاطمہ زہرا کھڑی رہی ہے. بی بی جب خطبہ فدق دینے کے لیے گئی ہے تو بی بی کہاں سے گئی ہے آپ کو معلوم ہے؟ بی بی عام رستے سے نہیں گئی، بی بی کا گھر مسجد کے دروازے سے کھلتا تھا، بی بی اس طویل رستے سے گئی. بی بی اکیلی نہیں گئی، بنی ہاشم کی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی. بی بی نے مسجد میں جاتے ہی خطبہ شروع نہیں کر دیا، پہلے چادر لگوائی اور گریہ کیا. جب بی بی نے گریہ کیا نا، خدا کی قسم ساری مسجد رونے لگی. یہ صرف احساسات نہیں ہے، یہ صرف فدق کا غم نہیں ہے، بی بی علی کی ولایت کو زندہ کرنے کے لیے نکلی ہے اپنے گھر سے. بی بی نے خطبہ فدق میں کیا کیا کل آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ بی بی ان کی توحید پہ اعتراض کیا، ان کی رسالت پہ اعتراض کیا، ان کی امامت پہ اعتراض کیا، ان کے کام پہ اعتراض کیا، ان کے غدیر کے بھول جانے پر اعتراض کیا فاطمہ زہرا نے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اپنے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. تو فاطمہ زہرا جو بابا بابا کہا کرتی تھی نا، پھر یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، اے فاطمہ یہ آیت تیرے لیے تھوڑی آئی ہے، جب تو مجھے بابا کہتی ہے نا تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو کیوں مجھے یا رسول اللہ کہہ رہی ہے؟ کہا اے بابا مجھے ڈر ہے کہ یہ آیت میرے لیے بھی نہ ہو. کہا نہیں یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، تیرا تو بابا کہنا میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا، تو آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر 90 دن تک فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر حاضر ہوتے تھے، اور حاضر ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن رسالہ. یہی حق ہے نا رونے کا فاطمہ زہرا پر، یہی حق ہے فاطمہ زہرا پر. شب شہادت ہے، رسول کی وفات کو 75 دن گزر گئے، فاطمہ زہرا نے بہت ستم سہے ان 75 دنوں میں. ارے وہ ستم کیسا سندرم تھا کہ جس دروازے پر اللہ کے رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے نا، ایک شکی نے مسلسل بھیجا اپنے غلام کو، مسلسل اپنے غلام کو بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی سے بیعت لینی ہے، علی سے بیعت لینی ہے، علی مسلسل منع کر رہے ہیں، علی مسلسل منع کر رہے ہیں. ایک دن جب اس غلام نے آ کے کہا نا کہ علی بیعت نہیں کرتے، میں تھک گیا، وہ سب کے سب جو کچھ دربار میں لوگ تھے نا، سب کے سب ایک ساتھ چلے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ چلے ایک حملہ کرنے کے لیے. جیسے چلو نا، سب کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں اور خشک لکڑیاں تھیں. راوی کہتا ہے جب میں نے لکڑیوں کو دیکھا نا، تو اتنی لکڑیاں دروازہ جلانے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی، یہ چاہتے تھے اہل بیت کو زندہ زندہ جلا دے. خدا کی قسم اگر فاطمہ نہ ہوتی نا تو پنجتن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ فاطمہ ہے جس نے دروازے کے پیچھے آ کر علی کو بھی بچایا، حسن کو بھی بچایا، حسین کو بھی بچایا، زینب ام کلثوم کو بھی بچایا. عزاداروں یہ جو رونے کی آوازیں ہیں نا، یہ فاطمہ زہرا کے زخموں کا مرہم بنے. فاطمہ زہرا دروازے پر آئی اور دروازے پر آ کر کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ تو ہٹ جا، ہمیں علی سے کام ہے. فاطمہ نے کہا میں علی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. انہوں نے کہا پھر ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے. فاطمہ نے کہا ارے اس گھر میں حسن و حسین ہے. انہوں نے کہا وَإِن اگرچہ ہوا کریں. فاطمہ نے کہا یہ وحی کا گھر ہے. انہوں نے کہا وَإِن اگرچہ ہوا کرے. فاطمہ نے کہا اس دروازے پر فرشتے اجازت لیتے تھے. انہوں نے کہا وَإِن لیا کرے. ارے ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. یا رسول اللہ مدینے میں دیکھیے کیا ہوا. ارے وحی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی. عزاداروں صرف آگ ہی نہیں لگائی, فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا. فاطمہ کے دل پر جب دروازہ گرا, بی بی نے آواز بلند کی, یا فضہ تو خودی دی, اے فضہ میرا محسن. عزاداروں میں وہ جملے نہیں پڑھ سکتا جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں, شاید حق ادا نہ ہو پائے, لیکن ایک جملہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھ دوں. اگر آپ نے گریہ کیا تو دوسرا جملہ بھی آپ کے حوالے کروں گا, ورنہ یہ ایک ہی جملہ. فاطمہ زہرہ دروازے سے ہٹتی نہیں تھی, دروازہ جل چکا تھا, فاطمہ علی کے قریب جانے نہیں دے رہی تھی ان کو. ارے جب تک فاطمہ زندہ ہے علی پہ کوئی آنچ نہ آنے دے. ایک شخص نے ایک شخص کو خط لکھا ہے, تاریخ میں وہ خط موجود ہے, دونوں کے میں نام نہیں لوں گا. ایک شخص نے ایک شخص کو خط لکھا ہے, اس خط میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ دروازے پر تھی نا, مجھے فاطمہ کا ہاتھ نظر آ رہا تھا. فاطمہ ہاتھ نہیں ہٹا رہی تھی, میں اندر جانا چاہتا تھا, فاطمہ جانے نہیں دے رہی تھی. میں نے کن پھس کے یہاں گردن پنچھے, یہاں اس کی کمر پہ جو پٹکا بندھا ہوا تھا اس سے میں نے تازیانہ نکالا, فاطمہ کے ہاتھ پہ تازیانہ مارنا شروع کیا, فاطمہ کا ہاتھ خون میں تر ہوا. ارے در سے لگی وہ کہتی تھی, آنسو بہا بہا, کیوں در میرا جلاتے ہو, میں نے ہے کیا کیا, عزاداروں فاطمہ نے جو آواز بلند کی نا کہ یا فضت و خزینی, میرا محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا, اس کے بعد فاطمہ زمین پہ گر گئی. اب فاطمہ میں طاقت نہیں رہی, اس کے بعد کیا ہوا خدا جانے. جب فاطمہ کو ہوش آیا, فاطمہ نے پہلا سوال کیا کیا, فاطمہ نے پہلا سوال یہ کیا, فضا علی کہاں ہے, فضا علی کہاں ہے. فضا نے کہا علی کے گلے میں رسی باندھ کے مدینے کی گلیوں میں لے گئے. فاطمہ پہلو کا درد بھول گئی, فاطمہ محسن کا غم بھول گئی, فاطمہ پسلیوں کا درد بھول گئی, فاطمہ جلتا ہوا در بھول گئی.
وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلبين ينقلبون. ماتم ہے پروردگار, ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بحق فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, اے پروردگار تمام مومنین مومنات جہاں جہاں پر بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا, جو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا,
جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایام فاطمیہ کو زندہ کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ دینے اور اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا، جو جو ایام فاطمیہ کے لیے، ایام اربعین کے لیے، امام حسین کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا اور آخرت میں محمد اور آل محمد کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا علماء مجتہدین خصوصاً مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ان عزاداری ایام فاطمیہ کو امام زمانہ کے ظہور سے متصل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے چاہنے والوں، ماننے والوں، انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. اے خدا واسطہ محمد اور آل محمد کا امام کی راہ میں شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.